السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 4 آیت نمبر 110. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں، تم ہی وہ بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. چند ہی آیات کے بعد یہی مضمون دوبارہ آیا ہے. یہاں پر کنتم خیر امتن کا جو لفظ آیا ہے کہ اب کا اس میں لفظ آئے گا. پہلے کہا گیا کہ تمہیں ایک جماعت ضرور ہی ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، اور یہاں پر کہا گیا کہ اب وہ گروہ تم ہو جس بات کا تقاضا تم سے کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے وہ کام تم ہی انجام دے سکتے ہو. یہاں پر یہ امت دراصل اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے کہ دنیا میں امامت اور رہنمائی اب امت مسلمہ کو سونپی گئی. پہلے بنی اسرائیل اس پر فائز تھے، انہیں معزول کر کے یہ اہم ذمہ داری مسلمانوں کو تفویض کی گئی، انہیں دی گئی، اور اس لیے دی گئی کہ تم اپنے اخلاق، اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے بہتر ہو. تم میں وہ کوالٹیز پیدا ہو گئی ہیں، وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو ایک عدل اور امامت کے لیے، عدل کرنے کے لیے اور امامت کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنا اور برائی کو دنیا سے مٹانا. یہ کام، یہ جذبہ، اس جذبے کے ساتھ تمہیں یہ کام اب انجام دینا ہے، عملاً بھی اور اعتقاداً بھی. یعنی اللہ کو تمہیں اپنا رب ماننا ہی نہیں بلکہ دوسروں سے بھی تسلیم کروانا ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے. تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہاں جو مضمون آیا ہے پچھلی آیتوں میں بھی وہی مضمون گزرا ہے، اور پچھلی آیت میں بھی امت کا لفظ آیا تھا، یہاں پر بھی امہ کا لفظ آیا ہے. امہ دراصل الف میم میم سے اس کا یہ روٹ ورڈ ہے. ہم جماعت لوگ، ایک ہی فکر کو فالو کرنے والے، ایک ہی فکر کو ماننے والے لوگ. اس لیے آپ دیکھیں کہ کسی قبیلے کا، قوم کا نام نہیں دیا گیا بلکہ امت کہا گیا مسلمانوں کو، امت. اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ امت کا مطلب ایک ہی جیسے لوگ، ایک قسم کے لوگ. لہذا یہ جو خاندان اور قبائل، خاندانی اور قبائلی سسٹم، اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے وہی عظیم الشان، اس خطبے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر اور نہ کسی عربی کو اجمی پر، بلکہ اللہ کے نزدیک تم میں سے جو محبوب اور پسندیدہ ہیں وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. تو ہمیں ایک امت کہا گیا کیونکہ یہ کام جب ہمیں کرنا ہے تو ہمیں ایک ہونا ہوگا. اور یہ قومیں اور برادریاں دراصل یہ آپس میں انتشار پیدا کرتی ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ امت کا کفن ہے. یعنی ہم نے برادریوں کو، خاندان کو اپنا خدا بنا لیا نعوذ باللہ، اسی وجہ سے امت کا پھر جنازہ نکل گیا، امت بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پارا پارا ہو گئی. اب نئے سرے سے ہمیں اس کی شیرازہ بندی کرنی ہے، نئے سرے سے اس کو جوڑنا ہے، نئے سرے سے ایک ہو کر ہمیں کام کرنا ہے. تو تم وہ بہترین گروہ ہو جو کیا کرتا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو یہ انہی کے حق میں بہتر ہوتا. منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون, کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت کو پیش کیا تو اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو انہیں دوہرا اجر ملتا. یہ حدیث سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تو انہیں دوہرا اجر ملے گا, ایک اپنے پرانے دین کا اور ایک اس دین کو ماننے کا. دین تو ہے ایک ہی, لیکن انہوں نے پہلے بھی اپنے رسولوں پر وہ ایمان لائے اور اس رسول پر بھی ایمان لائے. لیکن کہا جاتا ہے کہ پورے مدینہ کے ہسٹری میں سوائے 20 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. تو امت مسلمہ کی فضیلت بھی بتا دی گئی اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو زیادہ بہتر تھا. کیوں؟ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری کی اور بہت ہی بہترین حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یعنی بتایا گیا کہ اس امت کی فضیلت دوسری قوموں پر ایسی ہی ہے. کیونکہ پہلے کیا ہوا تھا کہ پہلے تو یہود کو تبھی معلوم ہو گیا کہ وہ اس عہدے سے بری ذمہ ہو گئے ہیں, یعنی ان کو معزول کر دیا گیا جب قبلہ تحویل ہوا تھا. دوسرا, یہ آیتوں کو نازل کرنے کے بعد تو صاف صاف واضح انداز میں پتہ چل گیا کہ یہود پوری طرح سے ہٹا دیے گئے اس ذمہ داری سے اور ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا. لہذا یہود جب تحویل قبلہ ہوا تھا اس پر وہ لوگ بہت چیخے اور چلائے تھے. تو یہ دراصل اللہ کی دین ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو عہدہ دیتا ہے. اس لیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گزشتہ لوگوں یعنی یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسے ہے جیسے اثر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت. غور سے سنیے گا کیونکہ سمجھنے والی حدیث ہے. اہل تورات کو تورات دی گئی, انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی, پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک کیرات ملا. کیرات دراصل ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے, یعنی ایک کہنا چاہیے کہ اجر یہاں کہا گیا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی دی گئی رخصتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا یا دی گئی رخصتوں سے فائدہ اٹھاتا اس کو اسی کیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اہل یہود نے کیا کیا, جن کو تورات دی گئی تھی, تو اہل تورات نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک کیرات ملا. پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی, انہوں نے عصر کی نماز تک مزدوری کی اور کام پورا کیا تو انہیں بھی ایک ایک کیرات ملا. پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا, ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں دو دو کیرات دیے گئے. یعنی یہود نے زہر تک کام کیا, پھر زہر سے عصر تک نصارہ نے کام کیا, دونوں قومیں تھک گئی تو ان کو ان کا اجر دے دیا گیا, معاملہ ختم کر دیا گیا. جب مسلمانوں کی باری آئی تو ٹائم تو کم تھا, لیکن مسلمانوں نے کیا کیا, چونکہ عصر سے اب شام دن تمام ہونے کا ٹائم تھا تو انہوں نے کام کو پورا کر دیا. تو ہمیں یعنی مسلمانوں کو, ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں دو دو کہرا دیے گئے. اب اہل کتاب کہنے لگے, پروردگار تو نے انہیں تو دو دو کہرات دیے اور ہمیں ایک ایک, حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے. اللہ عزوجل نے انہیں جواب دیا, میں نے تمہاری مزدوری جو تم سے طے کی تھی کچھ کم تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو پھر یہ میرا فضل ہے, میں جس سے جو کچھ چاہوں دے دوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس آیت میں دراصل اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو اس ذلت و خواری سے بچ سکتے تھے جو ان کے مقدر ہو چکی. اگر وہ اس خیر امت میں شامل ہو جاتے تو دنیا میں ان کی عزت بڑھتی اور آخرت میں انہیں دوہرا اجر ملتا, مگر انہوں نے اس دین کا انکار کر دیا اور ان کی اکثریت نافرمانی پر اڑی رہی, لہٰذا انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے اکثر فاسقون ہیں, نافرمان ہیں. لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو دم دبا کر بھاگ نکلیں گے, پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے زبان درازی کریں, برا بھلا کہیں, تمہارے خلاف سازشیں اور غلط پروپیگنڈا استعمال کریں. ستانے کے یہی کام وہ کر سکتے ہیں جو عموماً ذہنی طور پر ہوتے ہیں. اور آپ یقین جانے کہ یہ جو یہود کی قوم ہے یہ ہے تو بہت مختصر لیکن اپنے یہ کم تعداد میں ہے, لیکن اپنی ذہنی چالاکی اور عیاری کی وجہ سے آج انہوں نے ایک بہت بڑے طبقے کو اپنے انڈر اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے. تو یہ شروع سے بہت عیار اور چالاک قوم ہے, اس لیے کبھی بھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا سازشیں کی. اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھتے تھے, صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہوتے تھے, اور وہاں بیٹھے بیٹھے ان کی ہمت آپ دیکھیں کہ اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے. اسی طرح سے ان لوگوں نے یہ بھی کیا کہ یہ لوگ جا کر مشرکین سے مل گئے اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے لگے. تو انہوں نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں مسلمانوں کو زخم پہنچانے کا, مسلمانوں کو تکلیف دینے کا, ذہنی طور پر بھی, اور انہوں نے جنگ کا بھی میدان کیا. اور آپ لوگوں نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف محاصرہ کیا تو منافقین کے سپورٹ کرنے کے وعدے پر یہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے, لیکن جب منافقین نے عین وقت پر ان کا انکار کر دیا آنے کے لیے ان کے ساتھ, تو یہ کئی دن تک اندر بند رہے, لیکن یہ جنگ نہیں کر سکتے تھے. یہ قوم ایسی ہے جو موت سے بہت ڈرتی ہے, تو جنگ کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی. آخر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تمہیں صرف زخم پہنچا سکتے ہیں, زبانی تکلیف دے سکتے ہیں, اس کے سوا یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو دم دبا کر بھاگ نکلیں گے اور پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی. اور واقعی میں یہی ہوا. یہود کا انجام اگر آپ دیکھیں تو یہ پیشن گوئی حرف پہ حرف صحیح پوری ہوئی. سب سے پہلے یہود کے قبیلے بنو قینقہ کو جلا وطن کیا گیا, پھر بنو نذیر کو, پھر بنو قریظہ کی باری آئی. تو ان کو اس وقت قتل کیا گیا اور لونڈی اور غلام بنا لیا گیا. پھر خیبر میں انہیں زک اٹھانی پڑی, تو وہاں پر وہ لوگ مزارے کی حیثیت سے رہے, انہیں زمینیں ان کو دے دی گئیں کہ تم ان پر مزدوری کرو اور اس کا کچھ حصہ پھر مسلمانوں کو دیتے رہنا. لیکن بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے بھی نکال باہر کیا. پھر نجران کے جو عیسائی تھے, آپ نے پچھلے دفعہ پڑھا ہوگا جب سورہ آل عمران شروع ہوا تھا, تو ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور اہل ذمی کی حیثیت سے رہنے لگے. غرض ہر جگہ اہل کتاب کو زک اٹھانی پڑی اور وہ ذلیل اور خوار ہوئے. تو اس سے بہتر ان کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ اسلام قبول کر لیتے اور باعزت زندگی گزارتے اور مسلمانوں کے ساتھ برابر حقوق حاصل کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہیں یہ ذلت اور رسوائی انہوں نے اٹھائی اور یہ چیز اپنے لیے پسند کی. اسی لیے کہا گیا دوریبت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ ودوریبت علیہم المسکنہ. جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کے مقدر کر دی گئی, دوریبت مار دی گئی, چسپاں کر دی گئی ان کے اوپر ذلت, الا یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں. یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے. اس کا ایک اور ترجمہ اس طرح سے بھی کیا گیا کہ اگر تم سے مقابلہ کریں گے تو پیٹ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی, کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی, اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کیوں ہوئی ان کے پر یہ ذلت اور مسکنت؟ کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے, ان کے کام ایسے تھے. یہاں پر ان کی ذلت اور رسوائی کا جو سبب بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے لگے, گناہوں کو کرنے پر جری ہو گئے تھے, جرم یا جرائم پر دلیر ہو گئے, جیسے اللہ کی آیت کا انکار کر دیتے تھے یا اللہ کی آیت کو چھپا جاتے تھے یا ان میں تحریف کر دیتے تھے, حتیٰ کہ انبیاء کے قتل سے بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے, انبیاء کو بھی قتل کیا. پھر جب بدبختی کی اس انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور جس کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ان کے مقدر کر دی گئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں بچاؤ چاہیے یا اس سے بچنا ہے تو اس کی دو صورتیں بتائی گئی کہ اگر یہ کہیں بچ بھی جاتے ہیں یا اگر دنیا میں بھی بچ رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں پناہ میں آ جائے، یعنی اگر کوئی مسلمان حکومت سے معاہدہ کر لیں تو اس صورت میں کسی کی پناہ میں آ جائیں تو آ جائیں، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو اس صورت میں بچ جائیں، یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہے سلمان حکومت کی پناہ میں رہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 تک دنیا کی مالدار قوم ہونے کے باوجود بھی ان کا کوئی ملک، کوئی وطن، کوئی جگہ نہیں تھی، یہ دنیا میں در بدر پھرتے رہے۔ اس کے بعد عیسائی حکومتوں نے ان کا سپورٹ کر کے مسلمانوں میں، یعنی عرب کے بیچ میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی، یعنی عرب کے خطے میں لا کر ان کو آباد کیا، اور یہ سب دراصل یورپین کنٹریز کی ذمہ داری میں یا ان کے سپورٹ سے کیا گیا، ورنہ ان کی مجال نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بخت نصر نے حملہ کیا، ٹیٹس نے حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کہیں ان کو پناہ مل گئی تو مل گئی، اس کے بعد پھر تھوڑے دن کے بعد ایسا ہوا کہ ہٹلر نے، ہاں اس سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکلوایا، پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ سے نکالے گئے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خیبر سے بھی نکالے گئے۔ اس کے بعد ابھی ہم دیکھیں گے کہ پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد جرمنی میں ہٹلر نے ان کا کیا انجام کیا، کہا جاتا ہے کہ اس نے چند ہی دنوں میں لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا، پھر یہ تتر بتر ہو گئے، اس کے بعد پھر یہ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ سورہ بنی اسرائیل میں انشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن اگر ان کو کہیں سپورٹ ملتا بھی ہے تو کسی دوسروں کی وجہ سے ملتا ہے، ان کے خود کے اندر کچھ اتنی طاقت نہیں کہ یہ اپنے آپ کو کہیں سے بچاؤ کی صورت میں محفوظ کر سکیں۔ تو وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے انہیں پناہ مل گئی تو مل گئی، ورنہ تو یہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ کیا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں امت خیر بنایا گیا، ہمیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہی کام انجام دے رہے ہوں، امت مسلمہ بھی یہود کی طرح ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اس میں تبدیلی تو نہیں کی، لیکن کیا ہم اس کی منمانی تعویل تو نہیں کرتے؟ جو ہمارا دل چاہتا ہم اس کے وہ اس سے فتوے نکال کر تو نہیں دیتے؟ تو اللہ نہ کرے کہ آج ہمارے اندر یہ چیز آئے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کو عام کرنا ہوگا، کیونکہ یہود نے اللہ کی کتاب پر، ان کے علماء نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ عام لوگوں کو کتاب پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہر ایک کو حلال اور حرام معلوم ہو گیا، ہر ایک کو اللہ کی کتاب سے ساری باتیں معلوم ہو گئی، تو ہماری چودراہٹ، ہماری اہمیت، ہماری سرداری کیسے باقی رہے گی؟ لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، پھر ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو کتاب کو عام کریے، کتاب کو گھر گھر پہنچائیے، اس کو پڑھیے، اس کے ٹیکسٹ سے اتنی زیادہ آپ قریب ہو جائیے کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی آپ کو غلط فتویٰ نہ دے سکے۔ کم از کم جو روزمرہ کے ہمارے بنیادی مسائل ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ تو ہمیں اللہ کی کتاب سے معلوم ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، پھر نبیوں تک پر ان کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے یہ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کی اور حد سے نکل گئے تھے، یہ لوگ یعتدون، حد سے باہر نکل گئے تھے، حدود کو کراس کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کی۔ لیس سواء من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، یہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا انصاف پسند ہے کہ اکثریت ان کی نافرمان تھی، لیکن جو تھوڑے چند لوگ جو ایمان لائے تھے ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کو نہیں چھوڑا گیا، حالانکہ اکثریت ان کے فسق اور فجور پر ہی ڈٹی رہی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں، مثلا عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے ایک عالم تھے لیکن وہ اسلام لے آئے، یا نجاشی شاہ حبشہ، یہ اور ان جیسے چند مسلمان تھے جو جن میں تمام نیکیاں موجود تھیں، یہ صالح لوگ تھے، حق پرست تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کا اسلام لانا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ فوراً ان سے ملنے کے لیے گئے، اور انہوں نے چونکہ اللہ کی کتاب پڑھ رکھی تھی، تورات کے عالم تھے یہ، تو انہیں معلوم تھا کہ کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ حدیث سنا رہے تھے، افشو السلام بینہم، کہ سلام کو آپس میں رواج دو، خوب پھیلاؤ۔ تو انہیں جو نشانیاں انہوں نے پڑھ رکھی تھی، انہیں جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے اور جان گئے کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہیں جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت عبداللہ بن سلام نے ان میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی جو اللہ کے رسول کے بارے میں تورات میں بتائی گئی تھی۔ تو آپ نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، فوراً حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، چند سوالات پوچھے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ عبداللہ بن سلام ہی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو یہود کی شرارتوں سے اور ان کی جو باتیں تھیں اس سے آگاہ کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہود ان کے دشمن بن گئے۔ ایک زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ زنا کا مقدمہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لایا گیا۔ جب اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تورات میں کیا حکم ہے، تو یہود نے تورات پڑھ کر سنائی اور جہاں پر رجم کی آیت تھی اس کو چھپانا چاہا۔ تو عبداللہ بن سلام نے اس آیت کی نشاندہی کر کے یہود کو نادم کیا، یعنی انہوں نے وہ آیت پڑھ کر سنا دی۔ یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام کو ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر اللہ کے رسول نے یہ بتائی تھی کہ عبداللہ بن سلام آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، چنانچہ بعض صحابہ انہیں جنتی کہا کرتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن سلام تھے جو ان اچھے اور صالح لوگوں میں شامل تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ لوگ ہیں تو ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، کہ حق پر قائم رہتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور بھلائیوں کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ سبقت لے جانا کیا ہے؟ یسارعون فی الخیرات، یسارعون سین رے عین، سرعت سے ہے یہ، اردو میں لفظ بہت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ بھی، اور سرعت کے معنی ہوتے ہیں جلدی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، آگے بڑھ کر جلدی کر لیتے تھے نیکی۔ تو آپ دیکھیں کہ مومن کوئی بھی نیک کام کو آگے بڑھ کر پہلے کر لیتا ہے، وہ سوچتا نہیں رہتا کہ فلاں کر لے میں ہی کیوں کروں، نہیں، بلکہ مومن کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیکی کو اپنے ہاتھ سے جائے نہیں کرتا یا جانے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہوگی، اور اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نیکیوں کی، نیک اعمال کی، تاکہ ہمارا اعمال نامہ، ہمارا پڑلا جو ہے وہ بھاری ہو جائے نیکیوں کے وزن سے۔ اس لیے آپ سبقت کریے نیکی میں، دعا کریے اپنے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے، بلکہ جلدی کرنے والا بنائے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ اولئک من الصالحین، وہ صالحین میں سے تھے، صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح جو نجاشی تھا شاہ حبشہ، جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تو یہ بادشاہ نے ان کو بہت سپورٹ کیا، اس کا نام اسمہ تھا، اس نے مسلمانوں کی حمایت کی جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے۔ جب قریش نے اپنا ایک وفد بھیجا کہ ان لوگوں کو ہمارے پاس واپس بھیج دو، اور اس کی خدمت میں بہت سارے تحفے تحائف بھی بھیجے، لیکن اس نے ان سارے تحائف کو واپس کر دیا اور مسلمانوں کو وہیں رہنے دیا۔ اور جب اس کے سامنے سورہ طہٰ کی آیت پڑھ کر سنائی گئی اور مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور وہ ایمان لے آیا تھا۔ کیونکہ بخاری میں ہی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب اس سے کہا گیا شاہ حبش سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور یہ جو ہماری تعلیمات ہیں وہ انہی کی تعلیمات کی جیسی ہیں، تو اس نے اعتراف کیا کہ سیدنا عیسیٰ اور مریم کے معاملے میں مسلمانوں کے عقائد بالکل درست اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ پھر وہ بادشاہ نے مسلمانوں سے بہترین سلوک کیا۔ اس کے باقاعدہ اسلام لانے کی تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن جب وہ فوت ہوا تو آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات پر مطلع کر کے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ بخاری کی کتاب سے ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام لا چکا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نیکی کے کتنے موقع ہمارے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے کیوں نہ ہو۔ اسے چھوٹی سی مثال اس کے لیے کہ کسی کو مشورہ دینا ہو، یا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی چیز کسی نے خریدی ہو یا خریدنے جا رہا ہو لیکن اس کو اس میں نقصان ہو سکتا ہے، ہم اسے فوراً بتا دیتا ہے کہ وہ اس نقصان سے بچ جائیں، کیونکہ مومن وہی ہے جو اپنے مومن بھائی کی خیر خواہی چاہے، یا جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کے کام آ جانا، کسی کی مدد کرنا، تو کوئی بھی نیکی کے موقع کو حاصل نہ جانے دے، سرعت کریں نیکی میں، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، اس کو اویل کر لیں اس موقع کو آپ، یعنی اس موقع سے آپ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ موقع ابھی آیا ہو، آئندہ نہ آئے۔ تو کوئی بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، چاہے وہ پڑوسیوں کو ٹھنڈا پانی دینا ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب گرمی شدید ہوتی ہے تو پڑوسیوں کے ہاتھ سے کوئی آ جاتا ہے لینے کے لیے کہ ٹھنڈا پانی چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی نہ ہو یا کم ہو آپ کے پاس، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دے دیں، کیونکہ صحابہ کرام کی صفات یہی بتائی گئیں کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ تو نیکیوں میں سبقت کریے، نیکیوں میں جلدی کریے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صالح لوگ قرار دیا ہے۔ وما يفعل من خير فلن يكفر والله عليم بالمتقين، جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک ایک نیکی قیامت کے دن واپس لوٹا دی جائے گی، ایون کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو آپ کا رائی کے دانے کے برابر عمل بھی ضائع نہیں جائے گا، اللہ ضرور اس کو نیکیوں میں شامل کرے گا۔ تو پھر کیوں آپ چھوڑیں اس کو، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے، جب ابتدائے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ایمان لائے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے جو قریبی دوست تھے انہوں نے ان کو تبلیغ کی تو وہ لوگ اسلام لا چکے، پھر انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو تبلیغ کی تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئے۔ تو اس طرح سے ابوبکر صدیق کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر سب سے بڑھ کر جو غلام ایمان لاتے تھے ابتدا میں، تو ان پر کفار مکہ ظلم کی انتہا کر دیتے تھے، تو ابوبکر صدیق نے وہ موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کافی مالدار تھے وہ، لیکن انہوں نے اپنا سارا مال غلاموں کو آزاد کرنے میں لگا دیا۔ ان کے والد ان پر غصہ ہوتے تھے کہ یہ کیا، تم جب غلاموں کو آزاد کرا بھی رہے ہو تو ایسے کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہے ہو، کم از کم کوئی ہٹے کٹے لوگوں کو آزاد کراؤ تاکہ وہ تمہارے کام آ سکے۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں یہ اپنے لیے تھوڑی کروا رہا ہوں، یہ تو میں اللہ کی خاطر کروا رہا ہوں۔ اپنا سارا مال، اپنی جمع پونجی انہوں نے ان غلاموں کو آزاد کرنے میں لگا دی تھی۔ ایک اتنا بہترین واقعہ ملتا ہے، تھوڑا ٹائم ہو جائے گا اس کو پڑھنے میں، لیکن میں آپ لوگوں کو پورا پڑھ کر سنا دیوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے، امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ کہکہا لگایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ وہی امیہ بن خلف تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا۔ اس نے شروع میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ایمانی کو روکنے کے لیے کافی کچھ کیا، ان پر ظلم و ستم ڈھایا، ان کو ہر طرح سے ستایا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا اور دھوپ میں انہیں رکھ دیتا تھا۔ ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ کیا ارادے ہیں تمہارے آخر؟ اس نے کہا کہ جب تک تم ہمارے بتوں کے بارے میں نہیں کہو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی ڈٹ لگا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اسے ایسی جھڑکی دوں گا، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اس کے دین کا بھوت اتر جائے گا۔ تو کون سا ظلم ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، ہر طرح سے اس نے ان کو ستایا، لیکن اس نے خود کہا کہ اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خریدنے کے لیے امیہ بن خلف کے پاس آئے تو اس نے ان کا مذاق اڑایا، کہنے لگا کہ تم اس سیاہ گوشت کو لے کر کیا کرو گے؟ اس نے مذاق اڑا کر کہا کہ اس بیکار چیز کی تم کتنی قیمت لگا سکتے ہو، یہ جو بیکار گوشت ہے، بلیک ڈس میں ہے جس کا، نعوذ باللہ۔ اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقارت سے کہا اور دیکھ کر ان کی قیمت بڑھانے لگا، اور وہ چاہتا تھا کہ خوب ابوبکر صدیق کو بھی ستائے اور بلال حبشی کو بھی ستائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہنستا رہا، کہہ کے لگاتا رہا اور قیمت پر قیمت بڑھاتا رہا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا تھا، ان کی پیٹ پر کوڑے پڑ رہے تھے اور وہ عہد عہد کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق نے یہ آواز سنی تو بے قرار ہو گئے اور تیزی سے جھپٹے کہ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تکلیف انہیں محسوس ہو رہی ہو، تمام درد ابوبکر کے قلب میں سمٹ آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کیا اس غریب کے سلسلے میں تجھے اللہ کا بھی ڈر نہیں؟ ابوبکر نے بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھ کر ارشاد کیا تو امیہ نے تنزیہ کہا کہ ان کے تمام دکھ درد کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے، تم نے ہی اسے بگاڑا ہے اور اس حالت تک پہنچنے پر مجبور کیا، اب اگر اس کو بچانا چاہو تو بچا کر دکھاؤ، بولو کیا اسے خریدتے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل، میں تیار ہوں ہر قیمت پر۔ اس نے پوچھا کیا قیمت دو گے؟ ابوبکر نے فوراً کہا، میرا مضبوط جست قوی غلام قسطاس، جس کے کفر سے میں اس طرح بیزار ہوں جس طرح تم بلال کے ایمان سے، مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تو تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ بلال، یہ جو قسطاس ہے، ابوبکر صدیق کا غلام تھا۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے بہت برا منہ بنایا، کچھ سوچا پھر فوراً بولا منظور ہے، لیکن اچانک ہی پھر اس نے جو ہے ایک کہکا لگایا اور کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم، اور اس کی آنکھوں میں شیطانیت جھلک رہی تھی، کہنے لگا کہ قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی، اس کی بیٹی بھی دینا ہوگی، یعنی ایک کی بجائے تین لے رہا تھا وہ۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا، پھر دو ٹوک لہجے میں بولے چلو ٹھیک ہے دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم، اس کے ساتھ 100 دینار مزید دینے ہوں گے، بولو کیا خریدو گے اب بھی بلال کو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بار بار زبان بدلنے والے کی شرارت سے بیزار ہو کر انہوں نے کہا کہ کیا جھوٹ بولتے ہو، تمہیں شرم ہو یا نہیں آتی؟ تو اس نے کہا کہ لات عزہ کی قسم، بس یہ آخری قیمت ہے، پھر بات طے شدہ سمجھو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سودا منظور ہے، اور پھر اس طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چنگل سے نکال لائے۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو وہ اور اس کی بیوی دونوں کہکہ لگا کر ہنس رہے تھے، اور دونوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ بیوقوف کہہ رہے تھے اور کہنے لگے کہ ابوبکر تو بیوقوف بن گئے، تم تو بلال کو ایک اوکیا سونے میں بھی بخوشی بیچ ڈالتے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ بلال سب سے بے قیمت چیز تھی ہمارے پاس، لیکن آپ دیکھیں کہ کون کسے بتائے کہ بیوقوف کون بنا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیہ بن خلف؟ ان کے روح سے درد سے اٹھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے اس سے قیمتی ہے کہ 100 اوکیا بھی قیمت ٹھہرتی تو ابوبکر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، یہ ابوبکر صدیق نے کہا۔ سیدنا ابوبکر کی یہ درد بھری بات ان لوگوں نے سنی اور پھر بھی انہیں بیوقوف ہی سمجھا، کیوں؟ کیونکہ وہ، ان کی نظر بہت ہی کوتاہ نظر تھی، وہ آخرت پر ان کی نظر نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی ہر چیز اسلام کے لیے خرچ کر دی، اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اور یہ اسی طرح نیکیوں کے ہر کام میں سب سے آگے رہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نیکیوں میں یسارعون فی الخیرات، کہ نیکیوں میں خیرات، دراصل آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ہمارے یہاں پر بہت بری طرح پٹ گیا ہے، ہم خیرات کہتے ہیں جو ہم فقیر کے ہاتھ پر رکھتے ہیں پیسے، مانگنے والے کے ہاتھ پر، سائل کے ہاتھ پر، اور اس کو ہم بہت بری چیز سمجھتے ہیں، تو وہ بری چیز نہیں ہے۔ خیرات کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر کی بہت زیادہ کثیر تعداد، یعنی جس میں نیکیوں کو جمع کر دیا گیا ہو۔ تو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کا بھی ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور قیامت کے دن کوئی مال اور کوئی اولاد کام نہیں آئے گا۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث، سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت۔ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیا میں زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ و خیرات وغیرہ، اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا پڑا ہو، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ ایک اور اس کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ حرص کا لفظ آیا یہاں پر کھیتی۔ اس مثال میں کھیتی سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی ہے۔ ہوا سے مراد انسان کی وہ نیت ہے یا وہ اوپری جذبہ ہے خیر کا، جس کی بنا پر وہ کوئی نیک کام کرتا ہے، اور دراصل اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں۔ اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کافروں کے سارے نیک کام ایک طرح سے برباد ہو جاتے ہیں، ان کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی کام وہ کر رہے ہیں دراصل وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ بوئے گا وہ آخرت میں کاٹے گا۔ مگر دنیا میں بوئی ہوئی کھیتی کی کامیابی کے لیے چند شرائط ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر دنیا میں آپ کھیت بونا چاہتے ہوں تو پہلے آپ کو زمین درست کرنی ہوگی، بیج صحیح ڈالنا پڑے گا، پھر اس بیج کو ڈالنے کے بعد آپ کو اس کو سینچنا بھی پڑے گا، زمین کو سینچنا پڑے گا، پھر اس کی بار آوری کے لیے آپ کو اس کو صحیح مقدار میں غذا یعنی پانی، سورج کی روشنی، ہوا، ساری چیزیں ملنی چاہیے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ تین شرائط ہیں جس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جیسے کہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوگا، ایسی مثال سورہ بقرہ میں بھی دی گئی تھی کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو اور اس پر کچھ مٹی ہو، اگر زور کی بارش پڑے تو وہ بالکل بہ جائے۔ تو چکنے پتھر پر آپ کچھ بھی کتنی بھی مٹی ڈال دیں، وہ اس سے کچھ چیز پیدا نہیں ہوگی، یعنی کوئی چیز گرو نہیں ہوگی، اس کے اوپر آپ کھیتی نہیں کر سکتے چکنے پتھر پر۔ اس کے لیے آپ کو ویسی زمین چاہیے، ویسی مٹی چاہیے۔ تو ریاکار کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو ایک کافر کا انجام ہوتا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے تین شرائط ہیں، اس کو آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں۔ آپ جو بھی نیک کام کریں، جو بھی آپ کرنا چاہیں، پہلے آپ چیک کر لیں، سب سے پہلے تو ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی نیک کام قابل قبول نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جنہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو سپورٹ کیا، ایون اسلام لانے کے بعد بھی وہ آپ کے جو ہے سپورٹر بنے رہے، پشت پناہی کرتے رہے آپ کی، لیکن ایمان نہیں تھا تو ان کے سارے نیک کام فائدہ مند نہیں ہوئے۔ تو ایمان ضروری ہے نیک کام کی قبولیت کے لیے۔ دوسرا اخلاص، جیسے کہ بیج ہے، آپ بیج اگر ناکارا ہے یا بیج خراب ہے تو اگر آپ اس کو بوتے بھی ہیں اور آپ اس کو ہر طرح سے ہوا پانی سب کچھ پہنچا رہے ہیں، زمین بھی بہت اچھی ہے، لیکن بیج صحیح نہیں ہے تو وہ گرو نہیں ہوگا۔ آپ کتنے بھی دن انتظار کر لیں، اس سے کونپل نہیں پھوٹے گی۔ تو نیت درست ہو، نیت خالص ہو۔ تیسری چیز سنت رسول کے مطابق ہو، یعنی ہو سکتا ہے آپ ایمان بھی لے آئیں، ہو سکتا ہے آپ خلوص سے بھی کریں، لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں آپ، تو اس کے قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے پھر آپ کے پاس. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونے چاہیے. تو ریاکاری کے نتیجے میں بھی جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی نیکی آپ کر لیں ریاکاری کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے گی اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اور اگر سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تب بھی اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص ایمان لاتا ہے تو اس کے پرانے جو نیکیاں ہیں اس کا بھی اجر اس کو مل جائے گا، لیکن اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور پھر بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کا اجر اسے نہیں ملے گا. تو کوئی بھی نیکی ایمان کے ساتھ فائدہ دیتی ہے، ایمان کے بغیر نہیں. ایمان پہلی سیڑھی ہے کسی بھی چیز کے قابل قبول ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے یا اعمال کی قبولیت کے لیے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے نا. ہم تو ایمان کو اپنے گھر کی مرغی سمجھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، تو اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت اور قدر و قیمت باقی نہیں رہی. تو ایمان کی حفاظت کیجئے. جب انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایمان کا چیپٹر آئے گا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں. تو ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے. ایمان ہوگا تو عمل قابل قبول ہوں گے، ورنہ آپ کتنے بھی عمل کر لیں قابل قبول نہیں ہو سکتے. جیسے مدر ٹیریسا کی مثال آپ کے سامنے ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے بل گیٹس نے لاکھوں ڈالر ڈونیٹ کیے تھے، لیکن کیا فائدہ؟ کتنے این جی اوز کو اس نے غریب ممالک میں ڈالرز دیے. کہا جاتا کہ شاید اس نے اپنی تقریباً پوری جائیداد دے دی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا یہ نیک کام کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوا. اگر وہ ایمان لا لیتا تو ہو سکتا، جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی تو انہوں نے خوب اللہ کی راہ میں لٹائی. تو ایمان کے ساتھ ان کا نیک عمل قابل قبول ہے، لیکن ایمان کے بغیر چاہے آپ کتنے بھی نیک عمل کر لیں وہ قابل قبول نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جس نے یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا پڑا ہو اور ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو اور اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے. ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون. تو لہذا آج کے سبق سے جو بات سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، اور دشمن ہمارے خلاف کتنا بھی پروپیگنڈا کرے ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے. ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. اپنے حصے کا کام ہم کمپلیٹ کر لیں جو ہمارے حصے میں آیا ہے، کیونکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوشش کامیاب کیوں نہیں ہوئی تھی. ہاں لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے سے تم نے کام کیا کیا تھا، کتنا کام کیا تھا. تو کوشش دیکھی جائے گی، نتیجہ نہیں دیکھا جائے گا. تو آپ کوشش کریں اپنے حصے کا، اپنے حصے کی نیکیاں، اپنے کام اس میں ڈال دیں آپ، اور نتیجہ اللہ کے ذات پر چھوڑ دیں. اور جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کریں، اور نیکیوں میں جلدی کریں. کل آج کا کام کل پر نہ ڈالیں. آج جو ہر طرف باتیں ہو رہی ہے، ایک طرح سے مایوسی بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ مغلوب ہے، امت مسلمہ مغلوب ہے، سب طرف سے امت مسلمہ پر مار پڑ رہی ہے. کوئی بات نہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو لوگ کتنا بھی پروپیگنڈا کرتے رہیں، لوگ کتنا بھی اسلام کو برا بھلا کہیں، لوگ کتنا بھی مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا. اللہ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں اور یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے کتنا حصہ اس میں اپنا ڈال سکتی ہوں. میرا ایک گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے، یا 2 گھنٹے، یا 4 گھنٹے، یا 12 گھنٹے. اور آپ صبح سے لے کر رات تک اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو بس اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ڈھال لینی ہے. اپنی زندگی کو آرگنائز کریے، اپنے لیے بھی وقت دیجئے اور دین کے لیے بھی کام کریے. یہ دین کے لیے جو وقت آپ دیں گی یہ آپ کے فائدے کا وقت ہوگا، آخرت میں آپ کو اسی کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کریے تاکہ وہ ہم سے بیزار نہ ہوں، انہیں بھی اس کام میں لگائیے، چھوٹی چھوٹی احادیث ان کو پڑھ کر سنائیے جس میں خوشخبری دی گئی ہے جنت کی، وعدہ کیا گیا ہے انعامات کا، اللہ کی جنتوں کا، تو انہیں وہ احادیث پڑھ کر سنائیے اور ان کو اپنے ساتھ شامل کریے حکمت سے، محبت سے، تو سارے گھر والوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیجئے، کیونکہ یہ کام سب کے مل کر کرنے کا ہے، میرے ایک اکیلے سے اور آپ کے اکیلے سے کرنے سے نہیں ہو سکے گا، یہ ہم کو سب کو مل کر کرنا پڑے گا، پورا گھر ہم کو اپنے ہمارے ساتھ اس کام میں لگانا ہے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون